لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے فی قلوبہم مرض اور ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں تو انسان کے دل میں مرض کی گفتگو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے اور اللہ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں تو کیا یہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے یہ وہ دل کا مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے بلکہ یہ وہ دل کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے اللہ کے حکم ماننا مشکل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ایک خاص مومن کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایک خاص دلچسپی ہے اس لیے بار بار قرآن پاک نے اس دل کا تذکرہ فرمایا ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم مرض ان کے دل میں مرض ہے ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم زیغ ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہے ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم ایک جگہ فرمایا ثم قست قلوبہم پھر ان کے دل میں ٹیڑھا ان کے دل سخت ہو گئے ایک جگہ فرمایا بل ران علی قلوبہم پھر ان کے دل پر رنگ چڑھ گیا ایک جگہ دعا ہمیں سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجئے تو بار بار قرآن نے اس دل کا تذکرہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کے دل کے ساتھ بڑی گہری دلچسپی ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں ہاں مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو مومن کے دل کے ساتھ بڑی گہری دلچسپی ہے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ قلوبہم مرض ان کے دل میں مرض ہے اور ہم اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں یہ وہ مرض نہیں ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ وہ مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے اللہ کے حکموں کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمزغا آدم علیہ السلام کا جو اور بیٹا ہے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله جب اس لوتھڑے کے اندر سنور جاتا ہے تو جسم کے پورے اعمال سنور جاتے ہیں اذا فسدت فسد الجسد كله جب اس کے اندر فساد آتا ہے تو پورے جسم کے اعمال میں فساد آتا ہے الا وهي القلب جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے تو یہ دل بگڑتا ہے اعمال بگڑتے ہیں دل سنورتا ہے اعمال سنورتے ہیں اس لیے اس دل کو سنوارنا یہ ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہے آج یہ جو جسمانی دل ہے نا جس کو آپ فزیکل ہارٹ کہتے ہیں جب یہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر بڑی بڑی نشانیاں بتاتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میرا بلڈ پریشر ہائی ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ جو بی پی ہائی ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دل کی بیماری ہے چنانچہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے تو دل کی بیماری ہے کولیسٹرول زیادہ ہے کہتے ہیں دل کی بیماری ہے اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہے شارٹنیس آف بریتھ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں دل کی بیماری ہے اسی طرح اگر کسی کے جسم کے اندر چربی زیادہ ہے باڈی فیٹ زیادہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جی دل کی بیماری ہے تو آج کے ڈاکٹروں نے دل کی بیماری کی نشانیاں بتائی ہیں اسی طرح اس امت کے مشائخ نے اس روحانی دل کی بیماریوں کی بھی نشانی بتائی ہے کہ جب یہ دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے روحانی دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب روحانی دل بیمار ہوتا ہے عبادت بڑا بوجھ لگتی ہے، عبادت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، مسجد میں جانا بڑا مشکل لگتا ہے، قرآن پاک پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، فجر میں اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے، قرآن پاک کے ساتھ اس پہ وقت گزارنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت بڑی مشکل لگتی ہے، اور دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے زندگی بھر کرتا ہے، مگر کئی مرتبہ انسان گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر پھر بھی نہیں چھوڑ پاتا۔ تو یہ جو کوشش کے باوجود گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہے۔ تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت بوجھ لگتی ہے، اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دل بیمار ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب دل بیمار ہوتا ہے غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں، گھنٹوں ٹی وی پہ بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، گھنٹوں دوستوں کے ساتھ گپے لگانا بڑا اچھا لگے گا، گھنٹوں انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا بڑا اچھا لگے گا، گھنٹوں موبائل فون پہ چیٹ کرتے رہنا بڑا اچھا لگے گا۔ تو یہ گھنٹوں جو غفلت والے کام بندہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، پانچ منٹ مسلے پہ بیٹھنا مشکل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روحانی دل جو ہے یہ بیمار ہے۔ تو روحانی دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت بوجھ لگتی ہے، اور روحانی دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور روحانی دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں، گھنٹوں فون پہ باتیں کرتے ہیں، ایسے بندے کو ایک فون کر دو آپ کا گھنٹہ لے لے گا۔ تو غفلت والے کاموں میں خوب وقت گزارنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحانی دل جو ہے وہ بیمار ہے، اور روحانی دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس کا روحانی دل بیمار ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی خواہشات کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ اس کے ذہن پہ 24 گھنٹے سوار ہوتی ہے، یہ ذہن جو ہے کسی اور کام کو سوچنے کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ نوجوان کو کوئی منظر نظر آ گیا، کسی عورت کو دل میں بسا لیا، بس اب وہ 24 گھنٹے اسی کو سوچ رہا ہے، اسی کی طرف ذہن ہے، وہی ذہن گھوم رہا ہے، اپنے کام کر بھی رہا ہے تو بھی ذہن میں وہی خیال ہے، کوئی اور چیز کر رہا ہے تو بھی ذہن میں وہی خیال ہے، حتیٰ کہ پڑھائی کر رہا ہے اس وقت بھی یہی سوچ رہا ہے، اسی منظر کو یاد کر رہا ہے، اتنا اس خواہش نے غلبہ کر لیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی ہے کہ عبادت بڑا بوجھ لگتی ہے، اور دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، دل کے بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کے اوپر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اوپر کسی طرح کی خواہش، اور کسی کے اوپر کسی طرح کی خواہش۔ کئی مرتبہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں ایسے مگن کہ یہ ذہن اور کسی چیز کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کاروبار کرنا یہ حلال چیز ہے، رزق حلال کمانا یہ فرائض کے بعد فرض ہے، مگر اگر ایسی خواہش غالب آ جائے کہ صبح سے رات تک جو ہے وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور رات سے صبح تک پھر اسی دکان کو سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہن کسی اور چیز کے لیے فارغ ہی نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہے۔ دل بیمار ہونے کی ایک نشانی ہے کہ عبادت بوجھ لگتی ہے، دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ غفلت والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں، اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ ہے انسان کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اور دل بیمار ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب دل بیمار ہوتا ہے انسان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ سو گئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں تمہارے دل سو گئے ہیں؟ اس نے کہا حضرت اس لیے سو گئے ہیں آپ نصیحت فرماتے ہیں اور اس کا ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا قرآن اور حدیث کی نصیحت کا تیرے اوپر اثر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ نہ کہے کہ تیرا دل سو گیا ہے، یہ کہے کہ تیرا دل مو گیا ہے، مر گیا ہے۔ تو دل بیمار ہونے کی ایک نشانی ہے
انسان کو نصیحت کی نیچی ہوتی ہے.
انسان کسی کو سمجھانے جاتا ہے اور وہ سمجھانے جس کو سمجھا رہے ہوتے وہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھا رہے ہیں, تو جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہی برا لگ رہا ہوتا ہے. تو دل بیمار ہونے کی یہ چند نشانیاں ہیں. سچی بات تو یہ ہے اس دل کو سنوارنا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. آپ کہیں گے واہ پوری زندگی کا بس یہ ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ اس دل کو سنوارنا ہے. جی ہاں پوری زندگی کا یہ ایک ہی مقصد ہے اس دل کو سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. ہاں جو سمرا ہوا دل لے کے آیا وہ دل اسے کام آئے گا. تو یہ جو دل کا سنوارنا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. یہ دل بیمار ہوتا کیسے ہے؟ دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ دل کے اندر تین دروازے ہیں. تین دروازوں سے دل میں بیماری داخل ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں چور آتے ہیں نا تو پولیس آ کے تفتیش جب کرتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ بھئی کتنے دروازے ہیں تمہارے گھر کے کہ جہاں سے چور آ سکتا ہے. تو اسی طرح دل کے بھی تین دروازے ہیں جس میں سے دل میں بیماری جاتی ہے اور دل کو بیمار کرتی ہے. اور دل کا پہلا دروازہ ہے انسان کی آنکھ. یہ دل جو ہے اس آنکھ کی وجہ سے بیمار ہوتی ہے. آپ کہیں گے واہ اس آنکھ کا اس دل کے ساتھ کیا تعلق؟ آنکھ تو انسان کے سر میں لگی ہوئی ہے اور دل انسان کے سینے میں ہے, تو آنکھ کی وجہ سے دل کیسے بیمار ہوتا ہے؟ آنکھ کی وجہ سے دل سب سے زیادہ بیمار ہوتا ہے. نبی علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غلط نگاہ ڈالنا ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے اس غلط نگاہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرتا ہے. تو دیکھیے آنکھ کا تعلق دل کے ساتھ ہو. آنکھ غلط دیکھتی ہے دل سے ایمان کی حلاوت ختم ہوتی ہے. آنکھ اپنے آپ کو بچاتی ہے غلط دیکھنے سے دل میں ایمان کی حلاوت آتی ہے. تو آنکھ کا تعلق دل کے ساتھ بہت گہرا. اللہ کی نگاہ میں اس آنکھ کی حفاظت کرنا اتنا بڑا عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو موقع مل جائے غلط دیکھنے کے لیے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس غلط دیکھنے سے رکتا ہے اس وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں. نانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. آپ تشریف کہیں سے لے جا رہے تھے اور گانے بجانے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے آپ کو اس گانے بجانے سے روک لیا, سننے سے ہی روک لیا. تو آپ جو ہے اس کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ اس آنکھ کا دل کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, یہ آنکھ انسان کے دل کو کتنا بیمار کرتی ہے, تو پھر ہم کبھی بھی نگاہ غلط نہ اٹھائیں. جس کو احساس ہو جاتا ہے اس غلط نگاہ اٹھانے سے میرا دل کتنا بیمار ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا. چنانچہ نوجوان ایک تھا نیک تھا, انگریزوں کا زمانہ تھا, الیکٹریسٹی کا دور بھی نہیں تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ جی میں نے نیکی والی زندگی گزارنی ہے, کسی مدرسے میں قرآن اور حدیث پڑھوں گا. تو بہت سارے مدرسوں کو اس نے ڈھونڈا, آخر کو فیصلہ کیا کہ جی یہ جگہ ہے جہاں پڑھوں گا, یہاں کے اساتذہ بھی اللہ والے ہیں. تو ڈھونڈتا اس مدرسے میں پہنچا اور وہاں جا کے کہا کہ بڑی دور سے آیا ہوں, بڑا شوق رکھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث پڑھوں. ایک نوجوان تھا مدرسے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے ایڈمیشن دے دیتے ہیں مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے یہاں قیام کی اجازت نہیں دے سکتے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اگر تو رات کا قیام کا انتظام اپنے لیے کر سکتا ہے تو دن میں تو آ کے پڑھ سکتا ہے. تو قریب ایک چھوٹی سی مسجد تھی, وہ نوجوان ان مسجد والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ جی رات مسجد میں ٹھہر جایا کروں گا, دن میں جو ہے مدرسے میں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے بڑا دور سے آیا ہوں, اجازت دے دیں کہ مسجد میں ٹھہر جاؤں. تو مسجد والوں نے اجازت دے دی کہ نہیں ایک نوجوان لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے رات کو ٹھہر جائے. اتنا شوق سے وہ دینی علوم حاصل کرتا تھا، پورا دن قرآن و حدیث پڑھتا، رات کو مسجد میں آتا تو بھی موم بتی کی روشنی میں پھر قرآن و حدیث پڑھتا، تو سوتا کم تھا اور خوب قرآن و حدیث میں اس کا دل لگا رہا تھا. ایک دن رات کو مسجد میں بیٹھا، وہ موم بتی کی روشنی میں قرآن پڑھ رہا تھا یا حدیث پڑھ رہا تھا، باہر سے شور کی آواز آ رہی، لوگ چیخ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہنگامے کی آواز آئی. اس ہنگامے کے دوران اس کو پریشانی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ مسجد میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی داخل ہو گئی. تو اس نے فوراً کہا، ایک نوجوان، تو اس نے کہا لڑکی کیوں اندر آئی ہے، مسجد میں عورتوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آئی ہوں، باہر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اپنی جان بچا کے آئی ہوں. اس نے کہا بھائی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے. اس نے کہا میں کون سے اپنے شوق سے آئی ہوں، ہنگامہ ختم ہوگا تو چلی جاؤں گی. اب نیک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اچھا اگر تم نے مسجد میں ٹھہرنا ہے تو مسجد میں ٹھہرنے کی شرط یہ ہوگی کہ تم ایک کونے پہ بیٹھے گی، میں دوسرے کونے پہ بیٹھوں گا. اس نے کہا بہت اچھا، مجھے اس سے کیا پوائنٹ، جاؤں گی میں ایک کونے پہ. تو وہ ایک کونے پہ بیٹھ گئی، یہ نوجوان دوسرے کونے پہ بیٹھ گیا. اور کافی دیر گزرنے کے بعد آواز باہر سے آنا ختم ہو گئی. یہ نوجوان لڑکی بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ جتنی دیر یہ بیٹھا رہا یہ قرآن یا حدیث پڑھتا رہا، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس موم بتی کی روشنی میں اپنی انگلی جلاتا تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، پھر جلاتا تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا. حتیٰ کہ باہر کو جب شور ختم ہو گیا تو اس نے آواز لگائی کہ بھئی اب چلی جا، اب شور ختم ہو گیا ہے، اب تو اپنے گھر جا سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک تو سچ سچ نہیں بتائے گا کیوں بار بار اس انگلی کو آگ میں جلا رہا تھا. اب نیک نوجوان تھا، سچ بتانا پڑا، مسجد میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا سچ بات یہ ہے ہر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا کہ میں آنکھ اٹھا کے تیری طرف دیکھ لوں، اس آگ میں اپنی انگلی جلا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ یاد دلاتا تاکہ میری نگاہ میرے قابو میں آ جائے. تو جس بندے کو یہ پتا چل جائے کہ غلط نگاہ ڈالنے سے میرا دل کتنا بیمار ہوتا ہے، وہ اس نگاہ کو کبھی بھی غلط نہیں اٹھائے گا. دہلی میں کہتا آیا لوگ پریشان، بارش بہت عرصے تک نہیں آئی، لوگ اتنے پریشان، ساری فصلیں ختم ہو گئی، جانور فوت ہو گئے، انسان فوت ہونے شروع ہو گئے. لوگ علماء کے پاس گئے، علماء نے کہا کہ جی اس قصبہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. سارے لوگوں کو ایک دن طے کر لیا کہ سب کے سب جو ہے وہ شہر سے باہر آ جائیں، اور شہر سے باہر سارے مل کے جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش پہ. تو شہر کے جتنے لوگ تھے، مرد عورت بچے، سب شہر سے باہر آ گئے، اور سارے شہر سے باہر گڑے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. صبح فجر کے بعد سے شروع ہوئے، اثر کا وقت آ گیا، اوپر سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گیا. ایک نوجوان اپنی والدہ کو اونٹ پہ بٹھا کے شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا، دیکھا سارے لوگ شہر سے باہر کھڑے ہوئے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ ادھر کیوں کھڑے ہوئے؟ تو کسی نے کہا یہ سارے اس لیے کھڑے ہوئے کہ مہینوں سے بارش نہیں ہوئی اور سب اللہ تعالی سے بارش مانگ رہے ہیں. صبح فجر سے سب نے توبہ شروع کی ہے، معافی مانگی ہے، دعا کی ہے، یہ اثر کا وقت آ گیا، اوپر سے ایک قطرہ بھی نہیں. اس نوجوان نے یہ بات سنی تو یہ اپنی والدہ کے اونٹ کے پاس گیا اور اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. ابھی اس نے اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. سارے ہیں، کسی نے پوچھا نوجوان تو ہے کون، تو کوئی اللہ کا ولی ہے، تو کوئی بڑا بزرگ ہے، تو کوئی بڑا عبادت گزار ہے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، تم جیسا ہی ہوں، عام سا بندہ ہوں، بس یہاں اپنی والدہ کے اونٹ کے پاس آ کے میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس عورت کے پاس کھڑا ہوں جس نے 60 سال تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کی برکت سے بارش برسا دے. اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور بارش برسا دی. تو دیکھیے اللہ کی نگاہ میں اس نگاہ کی حفاظت کرنے کی کتنی اہمیت ہے. تو دل کے تین دروازے ہیں، دل کا ایک دروازہ انسان کی آنکھ ہے، ایک دروازہ انسان کے کان ہے. تو بیماری دل میں جو داخل ہوتی ہے، ایک آنکھ سے داخل ہوتی ہے اور ایک انسان کے کان سے داخل ہوتی ہے.
کان سے بیماری کیسے دل میں داخل ہوتی ہے؟ کان انسان کے سر میں لگے ہوئے، دل انسان کے سینے ہیں، کان سے دل کا کیا تعلق؟ کان سے دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان موسیقی سنتا ہے تو اس کے دل میں زنا کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بارش میں سبزہ پیدا ہوتا ہے. تو کان کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب کان برا سنتا ہے تو دل کے اندر برے خیالات خواہشات پیدا ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کان سے کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، گانے بجانے کی آواز آئی تو آپ نے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال دی. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ یہ آواز میرے کانوں میں چلی جائے اور میرے دل کو بیمار کر دے. تو دل بیمار ہونے کے تین طریقے ہیں، دل کے تین دروازے، ایک انسان کی آنکھ ہے، ایک انسان کے کان ہے. جب یہ کان غلط سنتا ہے تو دل بیمار ہوتا ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید. کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑا بادشاہ تھا، چھوٹا بادشاہ نہیں تھا. تین بر اعظم پہ اس کی حکومت تھی، ایشیا میں بھی حکومت تھی اور یورپ میں بھی حکومت تھی اور افریقہ میں بھی حکومت تھی. تو تین بر اعظم پہ ہارون رشید کی حکومت تھی، اتنا یہ بڑا بادشاہ تھا. اتنے بڑے بادشاہ کی بھی اس بادشاہت کے زمانے میں ہر رات 100 رکعت نفل پڑھنے کی عادت تھی. ایک بادشاہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 100 رکعت نفل پڑھنے والا تو بادشاہ ہے، اس کی بیوی جو تھی یہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی. بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک تھی. چنانچہ محل بہت بڑا تھا بادشاہ کا، بڑے کمرے تھے. یہ زبیدہ خاتون نے 100 عورتوں کو نوکری دی ہوئی تھی، 100 کی 100 حافظ قرآن تھی، اور 100 کی 100 عورتوں کو محل کے مختلف جگہوں پہ بٹھا دیا تھا. اور ان 100 عورتوں کا کوئی اور کام نہیں تھا سوائے صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھنے کے. وہ یہ کہتی تھی کہ میں جہاں بھی جاؤں محل میں میرے کان میں کوئی اور بات نہ پڑے سوائے اللہ کے کلام کے. تو کیسا شوق تھا اس کا. تو جس کے کان محفوظ اس کا دل محفوظ. دل کے تین دروازے، ایک انسان کی آنکھ، ایک انسان کا کان. تو کہتی تھی میرے کان میں اللہ کے کلام کے سوا کوئی اور چیز نہ جائے. اس کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہ زبیدہ خاتون جو تھی یہ رات 100 رکعت نفل پڑھنے والے ہارون رشید سے بھی زیادہ نیک تھی. چنانچہ ایک مرتبہ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ نے بڑے خوشی میں آ کے کہا زبیدہ خاتون سے کہ آج جو مانگنی گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگے گی میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے، سوچ لیں. اس نے کہا بادشاہ ہوں، جو مانگے گی دینے کے لیے تیار ہوں. تو زبیدہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اگر جو میں مانگوں گی وہ آپ دینے کے لیے تیار ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو عراق میں دریائے فرات بہتی ہے اس سے ایک نہر نکالیں اور اس کو میدان عرفات تک لے جائیں. بادشاہ نے کہا تیرے دماغ سے یہ کہاں میدان عرفات اور کہاں عراق میں دریائے فرات؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا ہے کہ آج جو مانگے گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دریائے فرات سے ایک نہر نکال کے میدان عرفات پر لے جائیں. اور آپ نے وعدہ کر لیا ہے. بادشاہ نے کہا ہاں میں نے وعدہ تو کر لیا ہے، مگر تو سچ بتا اس سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ کہ بہت عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہندوستان کی طرف سے حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں اور پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ راستے میں یہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانور بھی فوت ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ حاجی خود بھی فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ نہر بنا دیں گے تو حاجی کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو دیکھیے کیسی زبردست اس کے دل کی خواہش. تو جس کے کان محفوظ ہوتے ہیں اس کا دل جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتا ہے. اور دل محفوظ ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دل کی خواہشات سے پتہ چلتا ہے. آج کسی عورت کو اگر شوہر کہتا کہ جو کہنا چاہتی ہے، جو کرنا چاہتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مانگے گی دینے کے لیے تیار ہوں، تو ایک لمبی سی لسٹ بنا کے دے دیتی، جیولری کی لسٹ بنا کے دے دیتی، تو سونے چاندی کی لسٹ بنا کے دے دیتی، تو جوتے کپڑوں کی لسٹ بنا کے دے دیتی. اور جس کا دل خواہشات سے پاک ہوتا ہے پھر اس کی خواہش ایسی ہوتی ہے. تو دل کے تین دروازے، ایک انسان کی آنکھ ہے جس کے ذریعے سے بیماری بن جاتی ہے، ایک انسان کے کان ہے جس کے ذریعے سے دل کی بیماری دل میں جاتی ہے. زبیدہ خاتون اور یہ بادشاہ جو تھا ہارون رشید اپنے محل کے پیچھے ایک مرتبہ پیدل چل رہے تھے, چہل قدمی کر رہے تھے. اس زمانے میں بزرگ ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا بہلول دانا رحمت اللہ. بہلول اللہ والے تھے مگر مجذوب تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ہارون رشید کے زمانے میں, جن کا نام تھا بہلول دانا. بہلول بڑے اللہ والے تھے مگر مجذوب بزرگ تھے. مجذوب ان بزرگوں کو کہتے ہیں کہ ہوتے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے مگر ذہنی طور پہ 100% حاضر نہیں ہوتے. تو بہلول اسی طرح کے بزرگ تھے. ہارون رشید اور اس کی بیوی نہر کے قریب چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا مٹی کے گھر بنا رہا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو یہ ایسے مجذوب سے گزرتے ہیں, بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید آگے ہوا اور آگے ہو کے کہتا ہے کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہیں. بہلول نے کہا جی مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس مٹی کے گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. تو ہارون رشید ہنس پڑا کہ یہ ذہنی طور پہ اتنے فٹ بھی نہیں ہے اور کسی کو مٹی کے گھر خریدنے میں جنت میں گھر ملتا ہے. ہارون رشید نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ بہلول یہ کتنے کا ہے تمہارا گھر؟ بہلول نے کہا جی ایک دینار کا گھر ہے. ہارون رشید ہنستے لگا اور ہنستے ہنستے آگے چلے گا کہ کسی کو ایک دینار میں بھی جنت میں گھر ملتا ہے. پیچھے سے اس کی بیوی زبیدہ خاتون آئی اور آ کر اس نے بھی بہلول سے یہی سوال کیا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جی مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. بہلول نے زبیدہ خاتون نے پوچھا جی کتنے کا ہے یہ آپ کا گھر؟ اس نے کہا جی ایک دینار کا ہے. تو اس نے فوراً ایک دینار نکالا اور ایک دینار نکال کے دے دیا کہ بہلول یہ لیجیے, دعا کیجیے گا مجھے جنت میں گھر مل جائے. اب سارا یہ منظر جو ہے وہ دور کھڑے ہو کے ہارون رشید کی دیکھ رہا تھا. بیوی جب ایک دینار دے کے آئی تو اس کا مذاق اڑانے لگا کہ تو بھی سادی سی عورت ہے, ایک دینار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو ایک دینار کی وجہ سے جنت میں گھر ملتا ہے اور یہ جو آدمی ہے یہ بھی ذہنی طور پہ اتنی زیادہ کوئی فٹ بھی نہیں ہے. مگر بادشاہوں کے لیے ایک دینار کچھ نہیں تھا. تو دونوں میاں بیوی ہنستے ہنستے جو ہے وہ محل کے اندر چلے گئے. رات کو جب یہ ہارون رشید سویا تو اس کو خواب میں جنت دکھائی دی. وہ جنت میں چل رہا ہے, چلتے چلتے ایک بہت بڑے گھر کے قریب آ گیا. بہت بڑا گھر تھا اور غور سے اس نے دیکھا تو اس گھر کے اوپر اس کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون لکھا تھا. تو وہ چل چل کے اس گھر کے قریب جاتا ہے اور اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جو باہر چوکی دار ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے ہاں میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی یہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے, میں اس گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا میاں یہ جنت ہے اور جنت کے اصول اور ہیں, جس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے وہی جا سکتا ہے, تو اس گھر میں نہیں جا سکتا. اور جیسے اس نے کہا نا کہ تو اس گھر میں نہیں جا سکتا, بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. اب بادشاہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے بیوی نے بڑا صحیح کام فیصلہ کر لیا, میں نے غلطی کر دی, اس کا گھر تو مجھے رات خواب میں جنت میں ہی دکھا دیا گیا. اب بڑی اس کو حسرت ہوئی کہ میں بھی وہ ایک دینار بہلول کو دے دیتا تو میرا بھی جنت میں گھر ہو جاتا. بڑا پریشان ہوا, پورا دن اپنی بادشاہت کے کام کر تو رہا تھا مگر ذہن میں یہی چیز گھوم رہی تھی کہ کاش وہ ایک دینار دے دیتا, کاش وہ ایک دینار دے. بڑی اس کو پریشانی ہوئی, اتنا پریشان ہوا کہ اثر کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ اچھا میں واپس جاتا ہوں نہر کے پاس, ہو سکتا ہے بہلول وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, تو ابھی جا کے لے آتا ہوں دینار. تو گھر سے نکلا باہر اور نہر کے قریب گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہلول بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے تھے، فوراً بھاگ کے بہلول کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے بہلول یہ مٹی کے گھر اسی لیے بنا رہے ہو نا کہ جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا؟ بہلول نے کہا جی بادشاہ سلامت اسی لیے بنا رہا کہ جو اس گھر کو خریدے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا. تو بہلول سے پوچھا بادشاہ نے کہ جی بہلول بتائیے یہ گھر کتنے کا ہے؟ بہلول نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت آج تو اس گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے. بادشاہ بہلول کل تو ایک دینار تھی اس کی قیمت، آج پوری دنیا کی بادشاہت ہے. تو بہلول نے آگے سے کہا بادشاہ سلامت کل تو بن دیکھا معاملہ تھا، آج تو دیکھا ہوا معاملہ ہے. تو بہلول نے یہ بات کی بادشاہ جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بادشاہ سے زیادہ نیک نکلی. کیوں نیک تھی؟ اس کے کان محفوظ تھے، اس کان میں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور چیز جاتی ہی نہیں تھی. تو دل کے تین دروازے ہیں جس سے دل بیمار ہوتا ہے، جس میں سے بیماری دل میں جاتی ہے. ایک انسان کی آنکھ ہے، اور دوسرا انسان کے کان ہے، اور تیسرا انسان کی زبان ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا یہ ہنڈیا کی مانند ہے، اور زبان جو ہے وہ چمچ کی مانند ہے. جو ہنڈیا میں ہوتا ہے وہی چمچ میں ہوتا ہے. دل بیمار ہوتا ہے زبان بھی بیماری والی باتیں کرتے ہیں، بھولی باتیں کرتی ہے. تو دل کے اندر بیماری داخل ہونے کے ایک دروازہ انسان کی آنکھ، ایک انسان کے کان، اور تیسرا انسان کی زبان. ہم جو روز مرہ میں گناہ کرتے ہیں نا ہر روز، اس میں سب سے زیادہ گناہ اسی زبان سے کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ اور اس کے رسول سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا. اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی زبان سے ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے کرنے والے کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے. اسی زبان سے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب جتنی بھی تسبیحات دیتا ہو، اور جتنے بھی سجدے کرتا ہو، اور جتنے بھی مراقبے کرتا ہو، اگر طبیعت ایسی ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے توڑتا ہو، اس کو بھی کہتا ہے میرے گھر نہ آؤ، اس کو بھی کہتا ہے میرے گھر نہ آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں داخلہ ممنوع ہے. تو اسی زبان سے تو ہم قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم بحث کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کا ذمہ ضمانت لیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. اسی زبان سے بحث کر سکتے ہیں. تو روز مرہ میں جو ہم گناہ کرتے ہیں سب سے زیادہ اسی زبان سے کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم پہنچ کلامی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، صبح شام گالیاں دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس زبان سے جو بھی نکالنے کوئی حرج ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کے ہاں بڑا قدر و قیمت رکھتی ہے. سو سال کا کافر ہے، سو سال کا مشرک ہے، سو سال کا گناہگار ہے، سو سال بعد زبان سے دو کلمے نکالتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دو کلمے نکالنے کی دیر ہوتی ہے اس سو سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سو سال کا کفر معاف کر. پتا چلا کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے. ایک نوجوان فوج کلامی کر رہا تھا، فوج کلامی کرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بزرگ سامنے سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا نوجوان تم دیکھ تو صحیح تو اللہ کے ہاں کیسا خط بھیج رہا ہے. تو نوجوان نے کہا بزرگ کون سا خط کی بات کر رہے ہیں، نہ کوئی یہاں کاغذ ہے نہ کوئی قلم ہے. تو بزرگوں نے قرآن پاک کیا ہے تلاوت، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی لفظ مگر ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے. تو ہر لفظ اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے. ہر لفظ کے اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں زبان سے جو نکالنا چاہو نکال سکتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا میں اسے جنت میں داخلے کی ضمانت دوں گا، ایک اس کی زبان اور دوسری اس کی شرمگاہ. تو دل کے اندر بیماری داخل ہونے کے تین دروازے،
ایک انسان کی آنکھ ہے، ایک انسان کے کان ہے، اور تیسرے انسان کی زبان ہے. دیکھیے یہ جو دل بیمار ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ سے تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا، اس کو برا محسوس نہیں ہوتا. سب سے بڑا اس کا نقصان یہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بڑا ٹرین کرتے تھے کہ دل میں ایمانی کیفیت کم نہ ہو جائے، اسی لیے سوال کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. آج کسی سے ہم سوال کریں تیرے ایمان کا کیا حال ہے، تو آگے سے لگے لیے کوئی سوال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو فکر دلانی تھی کہ جی دل میں ایمان کی کیفیت کم نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہاں موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ کیوں پوچھتے تھے؟ کہ دل میں ایمان کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے ایسے تھے، جواب دیتے تھے اللہ کے نبی موت کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ نماز مکمل ہو جائے گی یا موت پہلے آ جائے گی، اتنی موت کو یاد بدل والا. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ذہنی طور پہ تیار کرتے تھے کہ اس دل میں اگر کیفیت کچھ کم ہو گئی، اللہ سے تعلق کچھ کم ہو گیا، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. آج دل میں یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، تو یہ فکر کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ فکر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ. اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر نکل کے چیخ چیخ کے رونے لگے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا حنظلہ اپنے آپ کو منافق کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کیوں نہیں کہوں اپنے آپ کو منافق، اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا ہوں تو اتنی ایمان کی زبردست کیفیت ہوتی ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس واپس آتا ہوں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ منافقت ہی تو ہے. تو دیکھیے کتنی فکر تھی اس دل کی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حنظلہ میرا بھی یہی حال ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، اپنے گھر میں جاتا ہوں تو کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو مجھے بھی یہی فکر ہے. آ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں. اب دیکھیے صحابہ کرام کو اس ایمان کی، اس دل کی کیفیت ختم ہونے کی کتنی فکر تھی. دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں کیفیت ختم ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ اگر وہی کیفیت تمہارے گھر میں رہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے تم سے مسافہ کرنے کے لیے نیچے آ جائیں. تو دیکھیے صحابہ کرام کو اس دل کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ کہیں دل میں اللہ سے تعلق کم محسوس نہ ہونے لگے، شوق ختم نہ ہو جائے. اور آج وہ شوق مر جاتا ہے اور ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو اس دل کو زندہ کیسے کیا جائے، یہ آخر کو سوال ہے. اور دل زندہ ہوتا ہے تین طریقوں سے. ایک دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، ذکر اللہ شفاء القلوب. یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت سے، خود بخود اس کا دل جو ہے وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، نیکی کو پسند کرتا، خود بخود دل بدلتا ہے. کیونکہ اللہ کی یاد یہ دل کو شفا دیتا ہے، دل کو سنوارتا ہے. تو ذکر کی یہ کیفیت ہے، ذکر کا یہ اثر ہے کہ انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے. خود بخود دل چاہے گا نہیں گناہ کرنے کو. کسی بادشاہ کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی، اس کو محبت ہو گئی ایک عام سے بندے سے، کام کرنے والا غریب سا بندہ. اب یہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ بندہ ایس ایم ایس میسج کر کے آپس میں رابطہ کر سکے یا فون کر سکے، پرانا زمانہ تھا. تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، بس آپس میں محبت تھی. بڑی زیادہ جستجو کے بعد، مہینوں کی محنت کے بعد ایک ملاقات ہو پائی اس بادشاہ کی بیٹی کی اور اس نوجوان کی جو غریب نوجوان تھا. دونوں جب ملے تو دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا. اس نے بھی کہا مجھے تجھ سے محبت ہے، لڑکی نے بھی کہا مجھے تجھ سے محبت ہے. دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا بڑا اظہار کیا، مگر یہ کہہ کے لڑکی رونے لگی اور کہتی ہے کہ دیکھ میں تو ہوں بادشاہ کی بیٹی، تو تو عام سا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے. یہ آج جو ہماری ملاقات ہے
لگتا یہ ہے یہ ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی، وہ لڑکا بھی رونے لگا، محبت جو تھی۔ اب یہ جو رونے لگی تو روتے روتے اس نے کہا کہ اچھا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تو وہ کر لے گا تو ممکن ہے پھر تیری میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا جی کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ میرا جو والد بادشاہ ہے نا وہ اللہ والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، تو تم کسی طرح سے اگر اللہ والا بن جائے نا، پھر اگر میں اپنے والد سے کہوں گی کہ میں اس اللہ والے سے دعا کروانے جا رہی ہوں تو وہ مجھے روکے گا نہیں، تو تم ایسا کر کہ گاؤں کے باہر شہر سے باہر کسی کٹیا میں جا کے بیٹھ جا اور وہاں جا کے خوب اللہ ہو کر، جب تو اللہ ہو کرے گا لوگوں میں تیری مشہوری ہو جائے گی کہ تو بس اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اللہ والا ہے، اور یہ مشہوری میرے والد تک پہنچ گئی، پھر میرے لیے تیرے پاس آنا بڑا آسان ہو گیا۔ اس لڑکے کو اس سے اتنی محبت تھی، اس نے یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ چنانچہ شہر سے باہر ایک جھوپڑی کے اندر بیٹھ گیا اور صبح سے شام تک ایک ہی کام، اللہ ہو۔ گاؤں کے جو لوگ تھے قریب ان کو پتا چلا جی ایک بڑے مخلص سے بزرگ ہیں جو صبح سے شام تک صرف اللہ ہو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ ہو کرتے ہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو سب نے کہا کہ جی بڑے اللہ والے ہیں، گاؤں میں بڑی مشہوری، گاؤں کے لوگ آ کے دعائیں کروانا شروع کر دی، اور لوگ آتے دعا کروانے کے لیے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھ اٹھا کے پھر اپنے ذکر میں مست، اللہ ہو۔ تو مشہوری بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بادشاہ کے کسی قریبی نے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایسے اللہ والے ہیں جو بس صبح سے شام تک صرف اللہ ہو کرتے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد ہی نہیں، اور زندگی میں کوئی اور ایکٹیویٹی ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا، ویسے اللہ والوں سے بڑی محبت کرنے والا تھا، انہوں نے کہا اتنا بے لوس اللہ والا میرے ملک میں موجود ہے تو اس اللہ والے سے تو میں خود ملنے کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت خود اس کی کٹیا میں پہنچ گئے، وہ کٹیا میں اندر داخل ہوئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اللہ ہو۔ بادشاہ حیران کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے پروٹوکول دیتے ہیں، میرا اتنا خیال، یہ بڑا مخلص اللہ والا ہے، میں آیا ہوں اور اس نے پھر بھی کوئی میری فکر نہ کی، اپنے اللہ ہو میں لگا ہوا ہے۔ تو بادشاہ اور زیادہ قدر کرنے، اس کے بڑے ہاتھ چومے، اس کو بڑے ہدیے دیے، اس کے دعاؤں کی گزارش کی، اور یہ کہہ کے پھر واپس آ گیا اور یہ اللہ کا بندہ پھر شروع، اللہ ہو۔ بادشاہ سلامت میں ہیں گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کے سارے گھر کے جو لوگ تھے بیوی بچوں سے کہا آج ایک زبردست اللہ والے سے مل کے آیا ہوں، دل خوش ہو گیا، جس بندے کا اس دنیا میں اللہ کی یاد کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں، اور وہ ادھر کٹیا میں رہتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں۔ بیٹی نے جب یہ بات سنی تو بیٹی نے دل میں کہا کہ اچھا اس کو میرا کام بن گیا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ یہ اس اللہ والے سے میں دعا کروانے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ والد نے کہا بالکل آپ جائیں دعا کروائیں، میرے لیے بھی دعا کروائیے گا۔ تو یہ بڑی بن تن کے اور اس کی جھونپڑی میں پہنچی، جب وہ اندر پہنچی تو یہ بیٹھا ہوا اللہ ہو۔ اس نے کہا کہ بس اب بس کر دے، اب میں آ گئی ہوں، یہ سارا جو ہے کھیل اب ختم۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ شروع ہے اللہ ہو۔ اس نے کہا بھائی یاد کر، میں نے تجھے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ تو اس طرح کر لے تو پھر تیری میری ملاقات ہو جائے گی، تو آج ملاقات کا وقت ہے، میری بات تو سن۔ وہ آگے سے کہتا ہے اللہ ہو۔ بڑی دیر وہ انتظار کرتی ہے اور وہ لگا ہوا ہے اللہ ہو۔ دیکھا اللہ کے بندے کتنی اس مہینوں کی محنت کے بعد یہ موقع ملا ہے اور تو اس طرح ضائع کر رہا ہے، میری بات تو سن، کیوں نہیں میری طرف توجہ کر رہا؟ اس نے آگے سے کہا کہ جس اللہ کو یاد کر رہا ہوں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، چلی جا، میں نے تیرے سے کوئی گفتگو نہیں۔ تو یہ ذکر کے اندر یہ اثر موجود ہے، یہ ذکر دلوں کی شفا ہے، خود بخود دل جو ہے وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو دل کو سنورنے کے تین طریقے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ خوب کثرت سے ذکر کرے، مگر کثرت سے ذکر کرنے کی کئی مرتبہ طبیعت نہیں بنتی تو یہ مشکل کام ہے۔ ایک اس سے بھی آسان کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھے. یہ نصیحت کی مجلس میں انسان جاتا ہے اس سے دل زندہ ہوتا ہے. اس نصیحت کو اللہ نے پسند فرمایا, فرمایا فذکر, تم نصیحت کرو, فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. تو کئی مرتبہ انسان کا دل بیمار ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی نصیحت سنتا ہے وہ دل زندہ ہو جاتا ہے, فیصلہ کر لیتا ہے دل کہ اب گناہ نہیں کرنا. تو ایک طریقہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارے, اللہ والوں کی مجلس میں آنا جانا رکھے. اللہ والوں کی مجلس میں انسان کا دل بدل جائے. کئی مرتبہ اللہ والوں کا ایک جملہ ہوتا ہے, ایسے اللہ کے بس وزیرہ بندے ہوتے ہیں, ایک جملہ ہوتا ہے وہ دل کو بدل کے رکھ دیتا ہے. جناتے زازان رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے, ابتدائی اور بڑے عالم اتنے وقت کے تھے, بڑے بزرگ تھے. ابتدائی زندگی جو تھی وہ گانے بجانے میں گزری, آواز بڑی خوبصورت تھی تو گانا گاتے تھے, لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کا گانا سنتے تھے, بڑا پسند کرتے تھے. ایک مرتبہ گانا بجا رہے تھے, لوگ تھے, ستار بجا رہے تھے, گانا گا رہے تھے. یہ گانا گاتے گاتے انہوں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ ان کے گانے والی مجلس کے قریب سے گزرے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے, تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑے اللہ والے گزرے ہیں, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ قریب جا کے مجلس کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے اور پھر آگے چل گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس کے قریب آئے اور کھڑے ہو گئے, کان میں آواز پڑی تو آپ نے فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے, کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی. بس یہ الفاظ کہے اور یہ کہے کہ آپ نکل گئے. انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت کوئی اللہ والے تھے اور میری مجلس میں آئے, مجھ جیسے بندے کی مجلس میں اتنے بڑے اللہ والے گزرے اور گزر گئے. تو آپ نے جلدی جلدی مجلس مکمل کر لی اور وہ جو کونے میں بندہ بیٹھا تھا اس کے پاس گئے کہ یار یہ کون تھا, یہ اللہ والے کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود میری مجلس کے قریب سے گزرے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری مجلس کے قریب سے. کچھ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہاں کھڑے ہوئے اور ایک آہ لے کے کہا کہ کتنی خوبصورت آواز ہے, کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہو. بس اس رازان کا یہ سننا تھا کہ آپ کہنے سے ہاں سن سکتا. میں نے کہا کہاں ہے عبداللہ ابن مسعود؟ بتایا کہ جی وہاں رہتے ہیں. چلے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور جا کے کہا کہ حضرت معاف کر دیجیے, آپ نے فرمایا تھا کہ کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہو, آج سے میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آواز صرف اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہو. تو دیکھیے ایک جملہ تھا, ایک جملے میں پوری زندگی کو بدل دیا. چنانچہ پھر وہ بڑے عالم بنے اور بڑے اللہ والے بنے اور دل جو ہے وہ بدل دیا. تو دل بدلنے کا دل کی اصلاح کے تین طریقے ہیں. ایک انسان کثرت سے ذکر کرے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں تو آسان طریقہ ہے اللہ والوں کی نصیحت کو سنتا رہے, ایسا نہ ہو کہ مہینے گزر جائیں کوئی نصیحت کی مجلس نہ ملے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس دل کو دھو لے. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالی نے وحی بھیجی, اے میرے پیارے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اللہ اس دل تو دھو نہیں سکتا, یہاں پانی نہیں جاتا, کیسے دھوؤں اس دل کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم یہ دل پانی سے نہیں دھلتا, یہ دل ندامت کے آنسوؤں سے دھلتا ہے. کہ جب انسان اپنے گناہ پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دل کو دھو دیتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے ایک دو مرتبہ نہیں سات مرتبہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا, اس کا نام الکفل تھا, اور یہ الکفل جو ہے یہ بہت ہی بدکار تھا. اللہ نے اس کو مال بڑا دیا تھا اور یہ ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا, ان کو پیسے دیتا اور پھر اس سے زنا کرتا. یہ اس کی زندگی کا معمول تھا, سالوں اس کا یہی معمول تھا, ہر رات زنا کرتا. ایک دن دیکھتا ہے کہ گھر کے باہر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ عورت جو ہے اسے ایسے لگا کہ وہ بھی اسی کام کے لیے آئی, تو گھر سے باہر نکلتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ تم میرا وہ کام کرنے کے لیے آئی ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کتنے پیسے لے گی؟ اس نے کہا 60 دینار لوں گی. اس نے کہا یہ 60 دینار کل رات آ جانا. وہ اگلے دن رات کو آتی ہے اور جب وہ آ کے اس قریب بیٹھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو پوچھتا ہے رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ غلط کام میں کبھی نہیں کرتی تھی. اتنی مجبور ہو گئی پیسے کی وجہ سے کہ یہ کام کرنا پڑا ہے. یہ کہہ کے پھر رونے لگی. پھر کہتی ہے کہ میں وہ عبادت گزار عورت ہوں جس نے زندگی عبادت میں گزاری, اس چیز پہ رو رہی ہوں کہ آج جس کی عبادت کرتی تھی وہ اللہ مجھے میرے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ کہہ کے پھر رونے لگی. اب اس کو بڑا برا محسوس ہوا کہ اس عورت نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور یہ اتنی پریشان ہو رہی. میں تو زندگی بھر یہ کام کرتا تھا. تو اس کے دل میں بڑا برا محسوس اس کو ہوا. پھر روتے روتے وہ کہتی ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ کہہ کے پھر رونے لگی. اب اس کے دل نے بہت برا محسوس کیا. اس نے کہا اچھا چلی جانا نہیں کرتا میں تیرے ساتھ یہ گناہ اور یہ 60 دینار بھی رکھ لے. وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے دروازے پہ گئی. ابھی دروازے میں پہنچی تھی تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی کہ ایک بات اور بھی سن لے, میں بھی آج رات سے نیت کرتا ہوں کہ میں بھی اب سے یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کی شان, اس الکفل کی اسی رات انتقال ہو گیا. اسی رات لوگ جانتے تھے, کسی نے کہا زانی فوت ہو گیا, کسی نے کہا بدکار فوت ہو گیا, کسی نے کہا سیاہکار فوت ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی زبانوں کو بند کر دیا, اس کے دروازے پہ لکھ دیا غفر اللہ للکفل. اللہ نے اس الکفل کی مغفرت فرما دی. تو پوری زندگی گناہ کیے, آخری رات توبہ کی, اللہ نے اس توبہ کو بھی قبول کر لیا. تو اس لیے سب سے تیز طریقہ اس دل کے دھلنے کا یہ ہے کہ انسان خوب توبہ کرے, اللہ کے سامنے معافی مانگے. تو جو انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے, زور زور سے چیخ کے توبہ نہ بھی کرے, دل میں ندامت آ جائے, اس دل کی ندامت کو بھی قبول کر کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ, یہ دل کی ندامت ہی توبہ ہے. تو جب اتنی اللہ کی رحمتیں ہیں اور پھر رمضان کا اگر وقت ہو, ختم قرآن کا وقت ہو اور رمضان کی راتوں کا وقت ہو, کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ہر رات میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت ہوتی ہے, جب ایسے وقت میں انسان اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ کی رحمت کتنی برسے گی. ہمیں بھی چاہیے کہ اس برکت والے وقت میں, یہ ختم قرآن کا وقت ہے, یہ رمضان کی مبارک راتوں کا وقت ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. کیا وعید ہے کہ ہماری توبہ جو ہے وہ ہمارے دل کے سنورنے کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. تمام مسکرات بھی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کریں.
ہر دم اللہ اللہ کرے, نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کرے, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر تیرے قدم ہو اس کی راہ تیرے قدم ہو اس کی راہ تیرا دل ہو اس کا گھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اس کو سواری سے ہے پیار اس کو سوالی سے ہے کیا مانگ دعائیں شام و سحر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر
محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سے درستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما میرے مالک نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما اے اللہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اے اللہ اس مجلس میں ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا
کے رمضان کی ہر ہر رات میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرے مالک ہمیں بھی ان لاکھوں کروڑوں میں شامل فرما. اے اللہ، یہ رمضان کا دوسرا اسرہ شروع ہو چکا، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یہ تو مغفرت کا اسرہ ہے، اللہ اس مغفرت کے اسرے میں ہمارے حال پہ بھی مغفرت کی نگاہ فرما. اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فزیل بن عیاض جیسے ڈاکوں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ پہ پلا دیجیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آج فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں آمین کہہ رہی ہوتی ہیں، میرے مالک ہم آپ کو آپ کے ان معصوم فرشتوں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک جو گناہ یاد ہے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے تو اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو دیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، میرے مالک آپ بھی نفرت نہ فرمائے، اللہ ہمیں دھو دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں حسن دیں میرے مالک ہمیں حسن توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی حیرانگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما. اللہ کون ہے جو اپنے آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے، میرے مالک وہی نہیں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ قیامت کے دن کو عافیت کا دن بنا، اللہ قیامت کے دن کو اپنی رحمت کا دن بنا. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جائے گا، وہ کچھ امید رکھتے ہوں گے ان کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو جائے گا، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی امیدوں میں ناکام نہ فرما، اللہ امیدوں میں ناکام نہ فرما، اللہ قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ
دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ آج جس حافظ صاحب نے اس قرآن کو مکمل کیا، میرے مالک ان کے علم میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے عمل میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک ان کے قرآن پاک کے حفظ کو مضبوط فرما۔ اے اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا، اللہ انہیں قرآن کا ناشر بنا، میرے مالک انہیں قرآن کا عاشق بنا۔ اے اللہ آپ کے محبوب یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا۔ اے اللہ ہم بھی آپ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے اس مبارک کلام کو ہمارے دل کی بہار بنا۔ اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا، اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اور اے اللہ اس بابرکت مجلس کی برکت سے جہاں جہاں مسلمان پریشان آ رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ دور بیٹھی مسکرات بھی ان دعاؤں کے آمین کہہ رہی ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، گھر کی عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اللہ آج یہ تیری بنیاں تیرے در پہ چل کے آ رہی ہیں۔ میرے مالک اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی، اے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔